قومی احتساب کی عدالت نے موجودہ وزیر خزانہ کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر گرفتاری کے لیے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کیے. قانونی ماہر نے کہا
وارنٹس جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تو پاکستان سے باہر ہیں, تو انٹرپول کے کوآپریشن کی ریکویسٹ عدالت کر سکتی ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ناتیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی ٹیم کو ملزم کو گرفتار کر کے 21 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. احوال جانیے فرحت جاوید سے.
عدالت نے ملزم اسحاق ڈار کے ضمانتی احمد علی قدوسی کو بھی نوٹس جاری کیا ہے کہ آئندہ سماعت پر پیش نہ ہونے کی صورت میں ان کے 50 لاکھ کے ضمانتی مچل کے بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں گے. عدالت نے ملزم اسحاق ڈار کے ضمانتی سے استفسار کیا کہ جس شخص کی انہوں نے ضمانت دی ہے وہ کب تک عدالت میں پیش ہوں گے, جس پر احمد علی قدوسی کا کہنا تھا کہ انہیں صحتیاب ہونے میں 3 سے 6 ہفتے لگیں گے. نیب کی پروسیکیوشن ٹیم نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم کا یہ رویہ اس مقدمے کو طوالت دینے کے مترادف ہے, لہذا ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں.
دوسری جانب احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دونوں صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دینے سے متعلق نیب کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور اسی جماعت کے سیکرٹری جنرل جہانگیر خان ترین کی نااہلی سے متعلق دائر کی گئی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں عبداللہ فاروقی.
عدالت کا کہنا ہے کہ یہ توقع نہ رکھی جائے کہ 1-2 روز میں ان درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا جائے گا. عدالت تمام مواد کا جائزہ لے کر ان درخواستوں پر فیصلہ سنائے گی. پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کی. یہ درخواستیں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما حنیف عباسی نے دائر کی تھیں. سپریم کورٹ نے فریقین کو حکم دیا ہے کہ وہ تحریری مواد بھی عدالت میں پیش کریں تاکہ تمام حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکے.
میانمار کی فوج نے روہنگیا کے بحران کے بارے میں کی جانے والی اندرونی تحقیقات کے نتائج جاری کر دیے ہیں, جن کے مطابق برما کی فوج کو الزامات سے بری الزماں قرار دیا گیا ہے. ماجرا سنیے تابندہ کوکب سے.
تحقیقاتی رپورٹ میں روہنگیا افراد کے قتل, ان کے گھروں کو جلانے, عورتوں کو ریپ کرنے اور سامان چرانے کی تردید کی گئی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے میانمار کی فوج کی رپورٹ کو وائٹ واش یعنی خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش قرار دیا ہے. ان علاقوں میں میڈیا کی رسائی پر سخت پابندیاں عائد ہیں, تاہم بی بی سی کے جنوبی ایشیا کے نامہ نگار جوناتھن ہیڈ نے اس علاقے کا دورہ کیا جس میں دیکھا کہ بود مرد مسلح پولیس اہلکاروں کے سامنے ایک روہنگیا گاؤں کو آگ لگا رہے ہیں. اگست سے اب تک 5 لاکھ سے زیادہ روہنگیا بے گھر ہو کر دوسرے ملکوں کو ہجرت کر گئے ہیں.
افغانستان میں درجن سے زائد چیک پوسٹوں پر طالبان کے مختلف حملوں میں کم از کم 22 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. احوال سنیے نازش سفر سے.
افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار کے اعلیٰ حکام کے مطابق طالبان اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان لڑائی کا آغاز گزشتہ رات 8 بجے کے قریب ہوا. حکام کے مطابق درجنوں افغان طالبان کی جانب سے یہ حملے کل رات 8 بجے زڑے اور میوند کے علاقوں میں شروع ہوئے اور 6 گھنٹوں تک جاری رہے. لڑائی کے دوران 45 کے قریب طالبان جنگجو بھی مارے گئے. ایک پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں یہ شدت پسندوں کا سب سے بڑا حملہ ہے. دوسری جانب طالبان کی جانب سے حملوں کی تصدیق کی گئی ہے, تاہم ہلاکتوں سے متعلق کوئی معلومات نہیں دی گئی.
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان ایجنسی میں ایک مرتبہ پھر شادی بیاہ منگنی یا دیگر تقریبات کے موقع پر موسیقی سننے یا رقص کرنے جیسی رسموں پر ایک پیمفلٹ کے ذریعے پابندی عائد کر دی گئی ہے. پیمفلٹ کی تقسیم کے بعد علاقے میں سی ڈی شاپس بھی بند کر دی گئی ہیں. پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں عزیز اللہ خان.
یہ پیمفلٹ چند روز پہلے جنوبی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر وانا بازار میں تقسیم کیے گئے اور مساجد میں پڑھ کر سنائے گئے. پیمفلٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلے علاقے کے معتبر شخصیات اور علماء نے اتفاق کے رائے سے کیے ہیں, اور اس میں کہا گیا ہے کہ شادی بیاہ منگنی پر منکرات یا رقص اور گانے بجانے, منشیات کے استعمال کرنے اور قومی روایات کے خلاف خوشی کے برملا اظہار کرنے پر پابندی عائد ہوگی. اس کے علاوہ خواتین کو محرم کے بغیر بازار یا ڈاکٹر یا کسی کے پاس دم کرانے کے لیے جانے پر پابندی عائد ہوگی, اور اس کے خلاف ورزی کرنے والے قومی مجرم تصور کیے جائیں گے.
اسپین کے وزیر اعظم مریانو رخوائے نے کیٹالان کے علیحدگی پسند رہنما کارلس پوچڈیمون پر الزام لگایا ہے کہ وہ خود کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں. اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ کیٹالان کے برطرف رہنما اگلے ماہ ہونے والے انتخابات کے لیے جاری انتخابی مہم میں خود کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں. مریانو رخوائے نے اسپینش ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں جبکہ کیٹالان کے دیگر رہنما ملک میں ہیں, پوچڈیمون نے برسلز کا انتخاب کیا ہے. اس سوال کے جواب میں کہ کیا وہ علیحدگی پسندوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کے آئین میں تبدیلی کریں گے, اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اقلیتی گروہ کے مطالبات کو اکثریت پر مسلط نہیں کریں گے. یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں آج احتساب عدالت نے ملک کے وزیر خزانہ کے لیے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے. عدالت کے مطابق یہ اقدام وزیر خزانہ مسٹر اسحاق ڈار کی مسلسل عدالت میں غیر حاضری کے سبب کیا گیا. تفصیل کے ساتھ عمبر خیری.
وزیر خزانہ اسحاق ڈار پچھلے 3 ہفتوں سے اس عدالت کی کسی سماعت میں نہیں پیش ہوئے اور آج ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ مزید 6 ہفتے تک بھی صحت کے مسائل کی وجہ سے نہیں پیش ہوں گے. عدالت نے ایک بار پھر وزیر خزانہ کی خود عدالت میں نہ پیش ہونے کی درخواست مسترد کر دی اور اگلی سماعت کی تاریخ 21 نومبر یعنی اگلے ہفتے منگل مقرر کر دی ہے. اطلاعات کے مطابق وزیر خزانہ اس وقت لندن میں زیر علاج ہیں. ان کے خلاف احتساب عدالت میں یہ مقدمات وزیر خزانہ نواز شریف کے پینما پیپرز میں نام آنے کے بعد سپریم کورٹ کی کارروائی اور وزیر اعظم کی برطرفی کے بعد درج کیے گئے تھے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وکیل کے مطابق ان کے لندن سے صحتیاب ہو کر آنے میں کم از کم 6 ہفتے لگ سکتے ہیں. یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز بھی اس وقت لندن میں زیر علاج ہیں. ادھر سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جہانگیر خان ترین کی نااہلی سے متعلق دائر کی گئی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ توقع نہ رکھی جائے کہ 1-2 روز میں ان درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا جائے گا اور عدالت تمام مواد کا جائزہ لے کر ہی ان درخواستوں پر فیصلہ سنائے گی.
تفصیل آپ نے عمبر خیری سے سنی. پاکستانی وزیر خزانہ مسٹر اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کے سلسلے میں قانونی مشکلات کو سمجھنے کے لیے میں نے سندھ کے ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین سے بات کی. پوچھا کہ اس سے پہلے کسی سٹنگ وزیر کے گرفتاری وارنٹ کی کوئی نظیر ہے؟
میرے ایسی پاکستان کی تاریخ میں تو کوئی پریسیڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بیسیکلی تو ہی سٹنگ فائنانس منسٹر, اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے بھی یہ ممبر تھے, لیکن اسی روز یعنی کل کے روز جب کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے تو ان کی جگہ احسن اقبال صاحب کو نامنیٹ کیا گیا ہے. تو he is a sitting finance minister unless he has resigned and I don't know about it.
تو سر اگر اسحاق ڈار صاحب نہیں آتے تو پھر عدالت اور کیا کیا کارروائی کر سکتی ہے؟
دیکھیں, ایک تو ان کی جو پراپرٹیز پاکستان میں ہیں ان کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے, ان کے جو بینک ایسٹس ہیں ان کو فریز کیا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ وارنٹس جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے لاسٹ نون ریزیڈینشیل ایڈریس کے اوپر لگائے جا سکتے ہیں, اور پھر اگر وہ پاکستان سے باہر ہیں تو انٹرپول کے کوآپریشن کی ریکویسٹ عدالت کر سکتی ہے. یہی طریقہ کار ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو پاکستان میں نہ ہوں اور جن کے معاملات پاکستان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں.
تو سر اگر اسحاق ڈار صاحب کی غیر موجودگی میں سزا سنائی جاتی ہے تو سزا کا یہ فیصلہ کتنا مضبوط سمجھا جائے گا؟
نارملی کرمنل کیسز کے ایسے ہوتا نہیں ہے. عام طور پر اگر تو ملزم حاضر نہ ہو سکے یا حاضر نہ کیا جا سکے تو اس کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور جو ایک پروسیجرل کارروائی ہے کی جاتی ہے. لیکن جو یہ نیب کا لا ہے اس کی کچھ اپنی پیکولیرٹیز ہیں اور اس میں غیر موجودگی میں بھی کارروائی ہو سکتی ہے, اس کی اپنی کچھ لمیٹیشن ہیں اور موڈیلٹیز ہیں, تو وہ عدالت کو فالو کرنی پڑے گی اور کارروائی ہو سکے گی.
یہ تھے ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین. پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد کو راولپنڈی بلکہ دیگر شہروں سے ملانے والی مرکزی شاہراہ اسلام آباد ایکسپریس وے پر فیض آباد کے مقام پر دھرنا دینے والی جماعتوں سے مذاکرات کر رہی ہے, لیکن اگر معاملات اس طرح طے نہ ہوئے تو احتجاج کرنے والوں کو راستہ چھوڑنا پڑے گا. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی.
اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی کے سنگم پر فیض آباد کے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے جو آنسو گیس, لاٹھیوں اور حفاظتی اسکرین سے لیس ہے. پولیس کی مدد کے لیے ایف سی کو بھی تعینات کیا گیا ہے. یہاں پر جاری احتجاج میں شامل جماعت لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کا موقف ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بل میں حلف نامے کے بارے میں جو غلطی کی گئی تھی اس کے ذمہ داروں کو منظر عام پر لایا جائے اور وزیر قانون سے استعفیٰ لیا جائے. آج صبح سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ آج فیض آباد پر سیکیورٹی آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, لیکن آخری اطلاع تک ایسا نہیں ہوا. فیض آباد کے رہائشی عمار نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرے سے پیدا ہونے والی مشکلات کے بارے میں بتایا.
جو کمیوٹ بیسکلی کرتے ہیں پنڈی سے اسلام آباد کے لیے, ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. رستے بند ہیں تو گھوم گھوم کے پتہ نہیں 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں, جس رستے پہ ان کو آدھا گھنٹہ لگتا تھا. تو پچھلے 5-6 دن سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے.
آج وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ حکومت قانون اور آئین کے منافی کوئی مطالبہ منظور نہیں کر سکتی. دھرنا دینے والی جماعتوں نے 12 مطالبات کیے ہیں جن میں سے صرف ایک ختم نبوت سے متعلق تھا. ان کا کہنا تھا
کہ اگر یہ معاملہ مذاکرات سے حل نہ ہو تو اس کا پھر کوئی اور حل نکالا جائے, کیونکہ اس کے حل کے بغیر اسلام آباد اور پنڈی کے شہریوں کو جو ان کے تکلیف ہے وہ اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کیا جا سکتا. کچھ دیر میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ مذاکرات سے حل ہو.
طلال چودھری کے مطابق مذاکرات کے نتیجے میں دھرنا ختم کر دیا گیا تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہ بھی ہو سکا تو بھی دھرنے والوں کو راستہ چھوڑنا ہوگا. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے 2 دھڑوں یعنی پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے انتخابی اتحاد کے اعلان کے بعد اس میں رینجرز کے کردار پر خاصے سوالات پیدا ہوئے ہیں, اور گزشتہ شام ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد سعید نے پیر کے شب دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ رینجرز کراچی میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے ان دونوں جماعتوں سے ملے ہیں, ملاقاتیں کی ہیں. رینجرز کے ڈی جی کے اس بیان پر سحر بلوچ کی رپورٹ.
ڈی جی رینجرز نے پیر کی شب دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ رینجرز نے کراچی کا امن برقرار رکھنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی سے ملاقاتیں کی تاکہ ماضی میں ہونے والا تشدد نہ دہرایا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری طرف سے کوشش یہی ہے کہ کراچی کا امن و امان برقرار رہے. اس بیان کو لے کر ماہرین اور سیاسی عہدیداروں کا رد عمل بھی سامنے آیا, جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے تشویش کا اظہار کیا. اس حوالے سے تجزیہ نگار اور پروفیسر توصیف احمد نے کہا کہ یہ مداخلت پہلے بھی رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے جڑے لوگوں نے بھی بات کا اعتراف کیا ہے.
یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے وہ جب بھی ہوئی اس کا کوئی نہ کوئی جواز رہا. جب مہران بینک اسکینڈل آیا اور یہ بات ریکارڈ پہ آئی جنرل درانی کے حلف نامے کے ذریعے کہ آئی ایس آئی نے پیپلز پارٹی کو اقتدار سے روکنے کے لیے سیاسی جماعتوں میں پیسے تقسیم کیے ہیں, تو اس وقت کے جو سابق افسر تھے بریگیڈ امتیاز, انہوں نے خود ٹی وی انٹرویوز میں اس کا جواب یہ دیا کہ وہ پیپلز پارٹی اور سوشلزم کو روکنے کے لیے کارروائی کر رہے تھے. تو یہ جواب وقت بھی دیا گیا اور یہ جواب وقت بھی ڈی جی رینجر نے دیا.
اس بارے میں بات کرتے ہوئے صحافی مظہر عباس نے کہا کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ایک مسئلہ رہا ہے جس میں سیاسی گروہ اور ان سے منسلک لوگوں کے مجرمانہ تعلقات بھی سامنے آتے رہے ہیں.
لیکن جب رینجر یا کوئی بھی
اس طرح کا ادارہ جس کی بنیادی ذمہ داری سیاست میں عدم مداخلت کی ہونی چاہیے, وہ اگر ان چیزوں کو کہیں کہ جی سیاسی جماعتیں 8 مہینے سے ایک دوسرے سے ملاقات کر رہی تھیں اور کسی فارمولے پہ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, وہ الگ ہے. وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے انہوں نے جو وضاحت دینے کی کوشش کی ہے وہ بنیادی وضاحت ان کی طرف سے یہ تھی کہ ان کا کسی بھی جماعت کو بنانے میں کوئی ہاتھ نہیں رہا.
ایجنسیز کی مداخلت کا معاملہ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے بعد آیا, جس میں انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جب فاروق ستار کو رینجرز لے جا رہی تھی تو اس وقت ان پر 6 سنگین مقدمات تھے, اور پھر جب وہ رینجرز ہیڈ کوارٹرز سے باہر نکلے تو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بن کے ابھرے. اس بات پر پیپلز پارٹی کے سینئر رکن نثار کھوڑو نے ڈی جی رینجرز کے بیان کے بارے میں کہا,
ان رینجرز کو پالیٹکس میں انوالو ہونے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں نہیں کہا گیا تھا کہ وہ پالیٹکس میں انوالو ہوں, اور کچھ جماعتوں کو ملا کے بٹھانا اور ایڈمٹ کرنا کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے, یہ کنفیشن ہے, یہ کنفیشن ہے ایسا کر رہے ہیں. لیکن میں کل یہ تو کہوں گا نا کہ یہ سارے جو ہیں یہ دراصل کسی نے کسی کے ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں, اپنی ان کی سیاست تو رہی نہیں. اب اگر کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ یا کہہ رہے ہیں رینجرز کی جی ہم نے کردار ادا کیا ہے, تو پھر باقی ان کی سیاست کو میں کیا سمجھوں؟ پھر تو ساری جو سیاست کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی کے ڈائریکشن پہ کر رہے ہوں گے. کبھی صوبے توڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی کے ڈائریکشن پہ کر رہے ہوں گے.
توصیف احمد نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پولیس کی مدد سے ان عناصر کا محاسبہ کرنا چاہیے جو ٹارگٹ کلنگ کر رہے تھے یا جو شہر میں امن و امان کو برباد کر رہے تھے, اور یہ کام انہوں نے اچھے طریقے سے کیا.
مگر سیاسی مینڈیٹ ان کا نہیں تھا, انہیں وہ مینڈیٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس سے نقصان ہوتا ہے سیاسی نظام میں, اور اس سے غیر فطری عمل شروع ہوتا ہے جس کے نتائج نہ کبھی ماضی میں بہتر نکلیں نہ آئندہ نکلیں گے.
یکے بعد دیگر پریس کانفرنسز اور بیانات سے ماضی میں اٹھائے جانے والے سوال آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر پاکستان کی سیاست میں ایجنسیز کی مداخلت کس حد تک ہے. سحر بلوچ, بی بی سی نیوز, کراچی.
آئیے پاکستان کی داخلی صورتحال پر بھی بات کریں کہ وہاں اسلام آباد میں دھرنا ہے, مذہبی جماعتوں کے اتحاد کا پھر سے ابھرنا ہے, کراچی میں جوڑ توڑ کی کوششیں اور پھر الزام تراشیاں, اور مختصر ترین اتحاد کا شیرازہ بکھرنا ہے. میں نے تمام صورتحال سینئر تجزیہ کار اور صحافی راشد رحمان کے سامنے رکھی اور پھر پوچھا کہ آپ انہیں علیحدہ علیحدہ واقعات کے طور پر دیکھتے ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے, کہ ان کا باہمی تعلق ہے؟
میری نظر میں ان کا آپس میں کنیکشن یا لنک ہے.
اچھا.
اور وہ کنیکشن یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو تحریک لبیک رسول دھرنا دے رہی ہے اسلام آباد میں, آج کئی دن ہو گئے ہیں ان کو بلاک کیے ہوئے سڑکوں کو, اور لوگ بڑی دشواری کا شکار ہیں. پنڈی اسلام آباد کے درمیان آمد و رفت جو ہے بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو یہ سوال آپ کا بجا ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد میں, جہاں فیڈرل گورنمنٹ ان کنٹرول ہے پی ایم ایل این کی, وہاں یہ دھرنا ہٹایا نہیں جا رہا. میرے خیال میں شاید حکومت کی یہ سوچ ہے کہ یہ ایک پروکیشن ہے, اور اگر اس کے خلاف کوئی ڈنڈا ونڈا استعمال کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ جو خدشات اس وقت گردش کر رہے ہیں کہ کوئی نان کانسٹیٹیوشنل یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن کا خطرہ ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ خدشات پورے ہو جائیں. تو اس لیے ان کو نرمی سے برتا جا رہا ہے, ان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے. اور احسن اقبال صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں, اب انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ بھائی اب بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو ہم حل کریں گے, زور کے ذریعے سے نہیں. رہا آپ کا سوال کہ یہ جو دو پارٹیاں ایم کیو ایم سے نکلی, ایم کیو ایم پی اور پی ایس ایم, ان کو اکٹھا کرنا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کا پھر سے شیرازہ بکھر جانا, آخر معاملہ ہے کیا؟ میری نظر میں کوشش شاید یہ تھی کہ ایم کیو ایم کے باقیات جو ان دو پارٹیز میں ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم لندن تو علیحدہ ہو گئی ہے یا علیحدہ کر دی گئی ہے, ان کو اکٹھا کرنے سے مہاجر ووٹ بینک کنسولیڈیٹ ہوتا ہے, اور غالباً کراچی اور سندھ کے دوسرے شہروں میں اگر ایسا ہو جائے تو پی 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 کو قدراً کمزور کرنے میں یا اس کا ووٹ بینک کم کرنے میں کچھ مدد مل سکتی ہے. لیکن ایک بات ضرور ظاہر ہو گئی مصطفیٰ کمال صاحب کے بیانات سے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے ان کو اکٹھا کرنے میں, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. تو یہ بات ہو گئی. اب آئیے ایم ایم اے کی الائنس جو آپ کو یاد ہوگا مشرف کے وقت میں دو صوبوں میں الیکشن کے ذریعے پاور میں آئی, تو وہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا جو جوڑنا تھا وہ تھا اصل اس کی روح رواں. تو اس وقت سے یہ علیحدہ اور قدرن ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے رہے ہیں. اب پھر انہیں احساس ہو رہا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے شاید اگلے سال, تو اگر اکٹھے الائنس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں اور چھوٹی پارٹیاں بھی جو مذہبی پارٹیاں ان کو ملا لیا جائے تو غالباً ہمارے لیے اچھا ہوگا. کڑی ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں سلسلے کی. ان کو شاید نہ تو پوری طرح یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک ہی یعنی معاملہ ہے اور نہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بالکل الگ.
اچھا تو اسلام آباد میں مجھے یہ بتائیں راشد رحمان صاحب کہ اس دھرنا کمپنی کو ہٹانے کی ذمہ داری ہے کس کی, وفاقی حکومت کی یا کسی اور کی؟
دیکھیے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں تو وفاقی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے اور کسی کی نہیں ہے. اور یہ دھرنا بھی اسلام آباد کے حدود کے اندر ہے.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسٹر راشد رحمان. امریکی کانگریس ایک ایسا قانون بنانے جا رہی ہے جس میں لشکر طیبہ کو حقانی نیٹ ورک سے الگ کیا جا رہا ہے, مطلب ان دونوں کو ایک ہی سانچے میں نہیں دیکھا جائے گا. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا پاکستان کو جو امریکی امداد ملا کرتی تھی اس کی بحالی کی طرف یہ قدم ہے, ہے کیا معاملہ؟ اس کی پوری تفصیل جاننے کے لیے میں نے واشنگٹن میں صحافی انور اقبال سے بات کی.
اس میں تھوڑا سا جو لیجسلیٹو پروسیس ہے نا, یہاں اس پہ اگر نظر ڈالے تو بات میں آئے گی آپ کو. یہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلے دونوں چیمبر یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اور سینٹ اپنا اپنا ورژن پیش کرتے ہیں, اس کے بعد ایک جوائنٹ ورژن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کانفرنس, جس میں جو جو چیزیں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں یا جس پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے اس کو نکال کے ایک ایسا ورژن بنا جاتا ہے جس پہ دونوں چیمبرز ایگری کرتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ ہاؤس نے جو اپنا ورژن پروپوز کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈیفنس سیکرٹری ہیں وہ یہ سرٹیفائی کریں, اس بات کی تصدیق کریں, یعنی باضابطہ ریٹن تصدیق نامہ سبمٹ کرائیں کانگریس میں کہ پاکستان لشکر طیبہ اور حقانی نیٹ ورک دونوں کے خلاف مناسب کاروائی کر رہا ہے, یعنی ان کی اس پاکستان کی کاروائی سے وہ مطمئن ہے, تو پھر 350 ملین جو ہے وہ ریلیز کیے جائیں گے, وہ نہیں کیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد جو کانفرنس رپورٹ آئی اس میں دو چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں کہ اس میں ایک کورٹ آپ دیکھیں سر, یہ کورٹ موجود ہے کہ ہاؤس ریسیڈز فرام اس ورژن آن دس پرٹیکولر ایشو, اور اس میں انہوں نے وہ ریسیڈ کر کے انہوں نے یہ کیا کہ لشکر طیبہ کو نکال دیا اور صرف حقانی نیٹ ورک کو رہنے دیا.
ٹھیک ہے,
تو اب جو ہے کہ جو امریکی وزیر دفاع صرف اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پاکستان جو ہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے, ان کو لشکر طیبہ کے لیے کسی تصدیق نامے کو شائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ساتھ ایک بار ذہن میں رکھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ لشکر طیبہ کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتا, وہ الگ آلریڈی اس کو وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں اور ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اور اس سلسلے میں وہ آپ سے کہتے بھی رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. فرق یہ ہے کہ اس کو وہ افغانستان سے منسلک نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ان کا سارا فوکس افغانستان پہ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ جیتنے کے لیے پاکستان کی مدد ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں جیت سکتے. تو پھر وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو نتھی کر دیا گیا, جوڑ دیا گیا افغانستان کے ایشو کو کشمیر کی ایشو سے, یعنی لشکر طیبہ کو لے آئے, پھر پاکستان شاید تعاون کرنے میں ریلکٹنٹ ہو. اچھا, اور وہ پھر افغانستان میں جو امریکہ کی جنگ ہے اس کو نقصان پہنچے گا, لہٰذا انہوں نے دونوں تنظیموں کو الگ
کیا. یہ بات تفصیل کے ساتھ سمجھ میں بھی آ گئی. تو لشکر طیبہ کو حقانی نیٹ ورک سے الگ کر کے دیکھنے کا مطلب یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ امریکہ کشمیر کے بارے میں اب ذرا مختلف پالیسی کا پیغام دے رہا ہے, میں کیا سمجھوں؟
نہیں, بلکہ کشمیر کے بارے میں جو اس کی پالیسی ہے اس پہ قائم ہے, وہ یہ ہے کہ دہشت گردی تو ضرور بند کریں, وہ پاکستان سے کہتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو بھارت کی یہ کوشش ہے کہ کشمیر کے پورے پوری اسٹرگل کو اور پورے ایشو کو صرف ایک دہشت گردی کا ایشو بنا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ کشمیر کا کوئی وہ ہی نہیں ہے, تنازع ہی نہیں ہے, تو تصحیح کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بھی امریکہ گریز کرتا ہے. یعنی ان کی جو ایک پوزیشن ہے کہ کشمیر ایک متنازع ایشو ہے, ایک تنازع ہے, اور اس کا حل جو ہے پاکستان اور بھارت مل کے نکالیں, وہ اس پہ قائم ہے.
واشنگٹن سے یہ صحافی انور اقبال. میں تین موضوعات پڑھتا ہوں, بوجھیں تو جانیں. بھائی جان موبائل توڑ دیں گے, ویڈیو نہ بنائیں. داؤد ابراہیم کی تین جائیدادوں کی ممبئی میں نیلامی. اور تیسری ہے سیکس دل بند ہونے کا باعث نہیں. تفصیل جاننی ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف شارجہ میں کھیلا گیا چوتھا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل 7 وکٹوں سے جیت لیا. اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ نے 4 میچوں کی یہ سیریز 4-0 سے جیت لی. نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم اس سے پہلے 3 ون ڈے میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت چکی ہے. آج کھیلے گئے چوتھے میچ میں پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر صرف 89 رنز بنا پائی. آخری 6 وکٹیں اسکور میں صرف 32 رنز کا اضافہ کر پائیں. 4 بار عالمی کپ جیتنے والا اٹلی آئندہ سال عالمی کپ میں شرکت سے محروم رہے گا. عالمی کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں اٹلی اور سویڈن کا دوسرا پلے آف بغیر کسی گول کے برابر رہا, لیکن اٹلی کو مجموعی برتری پر 1-0 سے شکست ہو گئی. اس نتیجے نے اٹلی کو 1958 کے بعد پہلی مرتبہ عالمی کپ سے باہر کر دیا ہے. اس میچ کے اختتام پر اٹلی کے مشہور گول کیپر بوفون نے بین الاقوامی فٹ بال کو خیر باد کہنے کا اعلان کر دیا. مینچسٹر یونائیٹڈ کے سابق کھلاڑی رائن گگز ویتنام میں فٹ بال اکیڈمی کے ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالنے والے ہیں. اس 2 سالہ معاہدے کے تحت گگز سال میں 2 مرتبہ ویتنام جائیں گے. عالمی نمبر 1 رافیل نڈال کا سیزن شکست کی صورت میں اختتام کو پہنچا. لندن میں جاری ورلڈ ٹور فائنلز میں انہیں 7ویں سیڈ بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن نے 7-6, 6-7 اور 6-4 سے ہرا دیا. اس شکست کے بعد نڈال نے گھٹنے کی تکلیف کے سبب ٹورنامنٹ میں مزید حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا. ایک اور میچ میں گریگور ڈیمیٹروف نے ڈومینک تھائم کو 6-3, 5-7 اور 7-5 سے شکست دی. عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر آج الیگزینڈر زیوریف کے خلاف میچ کھیل رہے ہیں. بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر سال صرف 2 کھلاڑیوں کو غیر ملکی کرکٹ لیگز میں حصہ لینے کی اجازت دے گا. اس فیصلے کا سب سے زیادہ اثر شکیب الحسن پر پڑے گا, جن کے اس وقت 4 مختلف ٹی ٹوینٹی لیگز میں معاہدے ہیں.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستان میں فلم ورنا کی ریلیز کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ 17 تاریخ کو ریلیز ہونے والی تھی. آخری اطلاع آنے تک ابھی بھی اس کی اجازت نہیں ملی ہے. اس کے احوال کے ساتھ حسن کاظمی آنے والے ہیں, لیکن فی الحال آ رہی ہیں نادیہ سلیمان خاص خاص خبروں کے خلاصے کے ساتھ.
اسلام آباد کے احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. ایران اور عراق کے سرحدی علاقوں میں اتوار کو آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی کم از کم تعداد 460 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں مقیم لبنان کے مستعفی وزیر اعظم سعد الحریری نے کہا ہے کہ وہ آئندہ دو روز میں اپنے ملک واپس جائیں گے۔ میانمار کی فوج نے روہنگیا کے بحران کے بارے میں کی جانے والی اندرونی تحقیقات کے نتائج جاری کرتے ہوئے برما کی فوج کو الزامات سے بری الذمہ قرار دیا ہے۔ افغانستان میں درجن سے زائد چیک پوسٹوں پر طالبان کے مختلف حملوں میں کم از کم 22 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم مریانو رخوائے نے کیٹالان کے علیحدگی پسند رہنما پوج ڈیمون پہ الزام لگایا ہے کہ وہ اگلے ماہ ہونے والے انتخاب کی مہم کے دوران خود کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
یہ تھا خاص خاص خبروں کا خلاصہ جو آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کا چند گھنٹوں پر مشتمل مختصر دورہ کیا۔ اس مختصر دورے کے دوران انہوں نے میڈیا سے مختصر بات چیت کے دوران قبل از وقت انتخابات کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کوئٹہ میں قیام کے دوران گورنر ہاؤس میں مختلف اجلاسوں میں شرکت کی۔ ان اجلاسوں کے بعد وزیر اعظم نے میڈیا سے بات کرنی تھی۔ اس بات چیت کے لیے میڈیا کو باقاعدہ دعوت بھی دی گئی تھی، لیکن جب وزیر اعظم بات چیت کے لیے آئے تو انہوں نے انتہائی مختصر بات کی اور صرف دو سوالوں کا مختصر جواب دے کر روانہ ہوئے۔ ایک سوال پر انہوں نے قبل از وقت انتخابات کے تاثر کو مسترد کیا۔
پولیٹیکل ملک میں کچھ نہیں چل رہا، حکومت چل رہی ہے اور انشاءاللہ جون میں ٹرم پوری کرے گی اور اس کے دو مہینے کے اندر الیکشن ہوں گے اور ڈیموکریسی آگے چلتی رہے گی۔ حکمرانی آئین کے مطابق ہوتی ہے اور ہمیشہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے سماجی شعبوں میں بہتری کے لیے بلوچستان حکومت کے ایک ترقیاتی منصوبے کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اس 10 سالہ منصوبے کے لیے نصف رقم وفاقی حکومت اور نصف رقم بلوچستان حکومت فراہم کرے گی۔
اسی سطح پر جو کمی ہے بلوچستان میں، جہاں بھی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے گا، اور اس میں آدھے فنڈ جو ہے وفاقی حکومت دے گی اور آدھے فنڈ صوبائی حکومت دے گی۔ تو یہ انشاءاللہ 10 سالہ پروگرام ہوگا، اس سال انشاءاللہ اس کو شروع کر دیا جائے گا۔
گورنر ہاؤس میں قیام امن سے متعلق ایک اور اجلاس میں بھی وزیر اعظم نے شرکت کی۔ سرکاری حکام کے مطابق وزیر اعظم نے بلوچستان میں قیام امن کے لیے سیکورٹی سے متعلق اداروں کی کارکردگی اور قربانیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کے دورے کے پیش نظر کوئٹہ میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم کی مختلف اجلاسوں میں شرکت کے لیے آمد کے پیش نظر گورنر ہاؤس کوئٹہ کے گرد و نواح میں سیکورٹی انتظامات کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ان روٹس پر بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جہاں سے وزیر اعظم کو گورنر ہاؤس پہنچنا تھا۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کی وجہ سے زرغون روڈ پر واقع 3 معروف اسکولوں کو بھی بند رکھا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اپنے متنازع بیانات کے لیے مشہور ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرزم ملک کی آزادی کے بعد بولا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی پارلیمان میں بھی ان کے متعدد بیانات خود بی جے پی کی حکومت کے لیے درد سری بنے رہے ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
انڈیا میں سیکولرزم پر بحث پرانی ہے اور حکمران بی جے پی اور حزب اختلاف کانگریس کے درمیان فرقہ پرستی کے اصل مطلب پر لفظوں کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ بی جے پی کا یہ نظریاتی موقف ہے کہ کانگریس کی حکومتیں مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں کے مفادات نظر انداز کرتے ہوئے مسلمانوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ اسی پس منظر میں بی جے پی کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی نے پہلی مرتبہ یہ کہنا شروع کیا تھا کہ کانگریس سیوڈو سیکولرزم پر عمل کرتی ہے، یعنی فرضی یا جعلی سیکولرزم پر۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے رائے پور میں ہندی کے اخبار دینک جاگرن کے زیر اہتمام ایک تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ سیکولرزم وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو آزادی کے بعد سے اب تک بولا گیا ہے اور جس سے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اس لفظ کو ایجاد کیا اور استعمال کیا، اور یہ کہ بطور وزیر اعلیٰ انہیں اپنی ریاست میں رہنے والے ہر شخص کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، کسی ایک خاص فرقے کے بارے میں نہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے الفاظ۔ بنیادی طور پر وہ کانگریس کو نشانہ بنا رہے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ آدتیہ ناتھ نے ایسا کہا ہو۔ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے پارلیمان میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس کو صرف اسی وقت تکلیف ہوتی ہے جب اقلیتوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو۔
اور دنیا کے اندر جو ہندو اپنی سہیشنتا کے لیے پہچانا جاتا تھا، آج اس ہندو کے ساتھ کس پرکار کا ویوہار کیا جا رہا ہے، وہ کشمیر سے وستھاپت ہوتا ہے، اسے کشمیر سے نکالا جاتا ہے۔ ایک بھی بار اس صدن میں چرچا نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کا منہ نہیں کھلتا جب کشمیر سے 3.5 لاکھ کی سنکھیا میں کشمیری پنڈت نکالے جاتے ہیں، اب یہ لوگ نہیں بولتے۔ پچھلے 2012 میں اسم کے اندر 3 مہینوں تک بوڑو جن جاتی کے لوگوں کو مارا جاتا رہا، کوئی نہیں بولا۔
وزیر اعلیٰ کے تازہ بیان کا جواب دیتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر کپل سبل نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ سیکولرزم نہیں بلکہ نریندر مودی کی حکومت کو رام راجیہ سے منسوب کرنے کی کوشش ہے جو بی جے پی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ انڈیا کی ریاست گجرات میں جلدی ہی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں اور وہاں اصل مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کے درمیان ہی ہے۔ اگر بی جے پی ہار جاتی ہے تو 2019 کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے اس کے لیے یہ بہت بری خبر ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی کا تعلق گجرات سے ہی ہے، اور اگر کانگریس جیت جاتی ہے تو اس کے لیے سیاسی اعتبار سے خود کو دوبارہ زندہ کرنے کی راہ نسبتاً آسان ہو جائے گی۔ سیکولرزم پر یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ بیان بھی اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
پاکستان اور انڈیا کے درمیان زمینی تجارت کا سب سے اہم راستہ واہگہ اٹھاری بارڈر ہے، لیکن اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان زیادہ درآمد اور برآمد سمندری راستے سے ہو رہی ہے۔ سب سے آسان اور سب سے قریب ہونے کے باوجود واہگہ اٹھاری سرحد کے تجارتی امکانات سے پورا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا، اور اس کے بارے میں سرحد کی دونوں جانب کاروباری برادری کیا سوچتی ہے؟ شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
ہر شام واہگہ اٹھاری بارڈر پر سینکڑوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ پرچم اتارنے کی تقریب کا نظارہ کر سکیں۔ اس جگہ سے 4 کلومیٹر دور واہگہ گاؤں میں محمد صدیق 150 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہے ہیں۔ چند ماہ سے پاکستان میں ٹماٹر کی قلت ہے، جس کے باعث اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔
اہی بچیاں واسطے روٹی کتھوں لے کے دینی، نال منڈے دا وی خرچہ نہیں جناب، اتوں بارڈر لگ گیا، سگو ایتھے سستے ہونے چاہیے نے، ایتھے سگو مہنگے نے۔
سڑک پر دوسری جانب امرتسر میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ٹماٹر 5 روپے فی کلو فروخت ہو رہے تھے، لیکن کم قیمت ہونے کے باوجود انہیں سرحد پار نہیں بھیجا جا سکتا۔
پچھلے ایک سال تو پاکستان گورنمنٹ نے تھرو دیئر ڈپارٹمنٹ پلانٹ کوارنٹین، منسٹری آف ایگریکلچر دے انڈر آندا ہے، انہوں نے ریسٹرکشنز لگانیاں شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ میں ایتھے مینشن کرنا چاہوں گا کہ بٹوین بوتھ دا کنٹریز پلانٹ کوارنٹین یا جڑے ڈپارٹمنٹس ہے انہوں نے اسی کمپلیٹلی جو انہوں کی ریکوائرمنٹس ہے انڈین سرٹیفائڈ پلانٹ کوارنٹین سرٹیفکیٹ نال جانا ہے۔
پاکستان کے حکام کہتے ہیں کہ انڈیا سے آنے والے پھل اور سبزیوں پر پابندی مقامی کسانوں کو تحفظ دینے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت سالانہ تجارت کا حجم تقریباً $2 ارب ہے۔
لاہور کے اس گارمنٹ یونٹ سے سامان واہگہ اٹھاری بارڈر کے راستے ریل پر انڈیا پہنچتا ہے، اور اس میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی کیونکہ لاہور اور امرتسر کے درمیان فاصلہ ہے تقریباً 50 کلومیٹر، جس کا مطلب ہے کہ تاجروں کا سامان کچھ ہی گھنٹے میں بارڈر کے اس پار سے اس پار۔
لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہو پاتا، اکثر ایک کنسائنمنٹ کو کلیئر کروانے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں،
کیونکہ ہر جگہ پہ روکا جاتا ہے، ہر جگہ پر اس میں پرابلمس کریٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ انڈیا میں اینٹی پاکستان پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں اینٹی انڈیا ہیں۔
ہر ہفتے سیمنٹ، جپسم اور نمک سے لدے سینکڑوں ٹرک واہگہ اٹھاری سرحد عبور کر کے لاہور سے امرتسر آتے ہیں۔ اس کے باوجود باہمی تجارت کا توازن ابھی بھی انڈیا کے حق میں ہے۔ کاروبار سے جڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا سیاست کو تجارت سے الگ نہیں کر پائے۔ واہگہ اٹھاری سرحد پر ایک اور شام ڈھل رہی ہے اور انڈیا اور پاکستان پھر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہیں۔ کیا یہ دونوں ہمسائے واقعی تجارت کرنا چاہتے ہیں؟ سرحد کے دونوں جانب تاجروں کے ذہنوں میں یہی سوال ہے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، واہگہ اٹھاری بارڈر، پاکستان۔
شمائلہ جعفری کی اسی رپورٹ کے تناظر میں ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے پاکستان انڈیا بزنس کونسل کے صدر نور محمد قصوری سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستانی تاجر انڈیا کے ساتھ زمینی راستے سے تجارت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں.
جو پاکستان کے جو تاجر ہیں وہ بالکل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جو تاثر ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو تجارت ہے واگا کے رستے, اس سے ہمارا لوکل جو پوٹینشل ہے یا کاشتکار ہے وہ متاثر ہوتا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے ہمارے کاشتکار کو کوئی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو کاشتکار کو جو تجارت, کیونکہ کاشتکار ڈائریکٹ تجارت میں ہوتا نہیں ہے. تجارت جتنی بھی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا, بلکہ ہم لوگوں نے یہ جب انڈیا پاکستان بزنس کونسل ہے جو ہماری یہ مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات ہیں
اور
وہ بہتر ہونے چاہیے.
بالکل, اور جہاں تک دونوں ملکوں کے عوام کا سوال ہے, ان کے لیے تو سہولت بڑھے گی, انہیں فائدہ ہوگا اگر دونوں طرف سے اس طرح تجارت ہو.
بالکل, یہ جو کنزیومر ہے ہمارا, اس کو جو مفاد ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارت کا ڈائریکٹ ملنا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان کو. یہ صرف اپرچونسٹ کلاسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں, تجارت بہتر ہو, تاکہ انہیں اپنے مرضی کے اپنا نرخ ہے جو چیزوں کے وہ وصول کرنے کرتے ہیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں,
بالکل میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو اہم معاملات ہیں انہیں حل کیے بغیر کیا اس طرح کی تجارت ممکن ہے دونوں ملکوں کے درمیان؟
بالکل ہے, یہ ہمیں تین پورشنوں میں رکھنے چاہیے انڈیا اور پاکستان کے. ایک ہے کرنٹ افیئر, جیسے یہ کرائسس کوئی ویجیٹیبل کا آ گیا, کوئی فروٹ کا آ گیا, کوئی میڈیسن کا آ گیا, کوئی سیلاب آ گیا, یا کوئی انسانی, تو اس کو ہم نے دوسرے جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان سے ہٹ کر کرنا چاہیے. یہ ہماری آرگنائزیشن ہمارا یہی بات کرتی آئی ہے کہ یہ ہمیں ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر اس کو لینا چاہیے, نہ کہ ہم ان کو بڑے جو ہیں جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑنا نہیں چاہیے. ان کو ہمیں ایسے ہی دیکھنا چاہیے انسانیت کی, جیسے پچھلے دنوں انڈیا میں ان کو پیاز کی ضرورت پڑ گئی تھی اور چھوٹی موٹی چیزوں کی, تو ہمیں چاہیے تھا ان کو فیسلیٹیٹ کرتے. اسی طریقے سے ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے ٹماٹر ہے, پیاز ہے اور دوسرے چیزوں کی قیمتیں 10-10 گنا بڑھی.
یہ تھے پاکستان انڈیا بزنس کونسل کے صدر نور محمد قصوری جو ہماری ساتھی عالیہ ناسکی سے بات کر رہے تھے. ایران اور عراق کے سرحدی علاقے میں آنے والے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر چکی ہے, کم از کم 8000 افراد زخمی ہیں. سخت سردی میں متاثرین نے خیموں کے بغیر رات گزاری ہے, جس کے بعد امداد کی پرزور اپیل کی گئی ہے. ادھر صدر حسن روحانی نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کروائی ہے, جبکہ ایران میں قومی سطح پر سوگ کا اعلان بھی کیا گیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش ظفر کی زبانی.
ایران میں زلزلے سے متاثرہ افراد نے سخت سردی میں بے گھری کی ایک رات مزید گزاری ہے, جس کے بعد انہوں نے فوری امداد کے لیے پرزور اپیل کی ہے. سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے کرمانشاہ میں رات کے وقت درجہ حرارت نقطۂ انجماد تک گر جاتا ہے. 42 سالہ علی گلانی متاثرہ قصبے کسر شیریں کے رہائشی ہیں. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں خیمے, پانی اور خوراک نہیں ہے. بچے سخت سردی میں رو کر رات گزارتے ہیں, انہیں گرم رکھنے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا. ایران میں ہلال احمر تنظیم کا کہنا ہے کہ اکثر علاقوں میں پانی اور بجلی کی ترسیل منقطع ہے, جبکہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث زمینی راستے بھی بند ہیں, جس سے امداد پہنچانا مشکل ہو رہا ہے. امدادی کارروائیوں میں فوجی ہیلی کاپٹر استعمال کیے جا رہے ہیں. ہلال احمر کے لیے کام کرنے والی منصور بغیری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
میری اطلاعات کے مطابق 12,000 رہائشی عمارتیں مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی ہیں اور 500 سے زیادہ دیہات اور 2 بڑے شہروں میں زیادہ نقصان ہوا ہے, اور اب ان علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں خیمے, کمبل, کچن کا سامان اور خوراک پہنچائی جا رہی ہے.
ایران میں زلزلے کے بعد قومی سطح پر سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. صدر حسن روحانی نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی حکومت بڑے پیمانے پر کی جانے والی امدادی کارروائی کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہی ہے.
در مسیر راہ بسیاری از یہاں آتے ہوئے راستے میں متاثرین نے مجھے بتایا کہ انہیں خیمے اور عارضی رہائش کا درکار ہے۔ ان دنوں میں ہم خیمے اور دوسری چیزیں جو درکار ہیں سب مہیا کریں گے، اور جن لوگوں کے گھر زلزلے سے غیر محفوظ ہوئے ہیں، وہ دیہات میں ہوں یا شہر میں، ہم ان تمام گھروں کے لیے مالی امداد اور قرضے دیں گے۔ ہم ان کی مدد کریں گے کہ وہ چاہیں تو کچھ ماہ کے لیے کرائے پر مکان لے لیں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہ لیں۔
صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ وہ گھر منہدم ہوئے ہیں جنہیں حکومت نے تعمیر کروایا تھا، اور اگر تعمیر غیر معیاری ثابت ہوئی تو حساب لیا جائے گا۔ سرحدی علاقوں میں آنے والے زلزلے سے زیادہ ہلاکتیں ایران میں ہوئی ہیں، لیکن عراق کے کرد علاقے میں بھی ملبے تلے افراد کی تلاش کے لیے امدادی کام جاری ہے۔ دربندی خان ڈیم کے متعلق خاصی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس میں کئی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ ایک رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی خطرناک ہے اور حکومت کو فوری کارروائی کرنا ہوگی۔ دربندی خان کے علاقے میں ایک اور شخص نے ریسکیو کی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا،
یہ عمارت جو 600 مربع میٹر کی ہے، یہ کل کے زلزلے سے بالکل زمین بوس ہو گئی۔ عمارت 7 افراد کے خاندان پر آ گری، ہم ان میں سے صرف 5 کو بچا سکے، باقی 2 مر گئے۔ میں نے پہلی مرتبہ زلزلہ دیکھا ہے، یہ ایسا قدرتی عمل ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا، بہت نقصان ہوتا ہے۔
ایک امدادی ادارے کا کہنا ہے کہ 70,000 افراد زلزلے میں بے گھر ہوئے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ امداد کے لیے تیار ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کاش کے ریڈیو پہ آپ کسی کی مسکراہٹ دیکھ سکتے۔ موضوع ہے عالمی کپ فٹ بال کا، اور اس میں بڑا تگڑا جھٹکا لگا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ مقابلے اب آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور 32 میں سے 28 ٹیموں کا فیصلہ ہو چکا ہے جو آئندہ سال روس میں منعقدہ عالمی کپ میں حصہ لیں گی۔ لیکن سب سے چونکا دینے والا نتیجہ گزشتہ روز سامنے آیا، جب اٹلی کی ٹیم عالمی کپ میں شرکت سے محروم ہو گئی۔ جی ہاں، 4 بار کی عالمی چیمپئن اٹلی اس بار عالمی کپ میں موجود نہیں ہوگی۔ ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالرشید شکور کو میں نے زحمت دی، میں نے کہا سر یہ کیا ہوا کیا ہے، اٹلی کا عالمی کپ میں کوالیفائی نہ کرنا کتنا بڑا اپسیٹ ہے؟
جی بالکل، یہ غیر متوقع نتیجہ ہے، کیونکہ اٹلی کی ٹیم 4 مرتبہ کی عالمی چیمپئن رہی ہے، 2 بار اس نے فائنل کھیلا ہے اور 1 بار اس نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے عالمی کپ میں، اور 1958 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اٹلی کی ٹیم عالمی کپ میں موجود نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہ اپسیٹ بھی ہے، غیر متوقع نتیجہ ہے، اور اٹلی کے شائقین کے لیے بہت بڑا صدمہ بھی۔
تو عبدالرشید شکور، اب تک جن 28 ٹیموں نے ورلڈ کپ میں اپنی جگہ بنائی ہے، ان میں قابل ذکر نام کن کن ممالک کے ہیں، اور کون سی ٹیمیں اب فیوریٹ سمجھی جا سکتی ہیں؟
دیکھیں، ابھی روس جو ہے وہ تو میزبان ہے، میزبان ہونے کے ناطے جو ہے وہ اس کی ٹیم جو ہے وہ عالمی کپ کھیلے گی۔ اس کے علاوہ 5 بار کی جو عالمی چیمپئن ٹیم ہے، برازیل، انگلینڈ، فرانس، پرتگال، موجودہ عالمی چیمپئن جرمنی، اسپین، سوئٹزرلینڈ، ارجنٹینا، یہ وہ قابل ذکر ٹیمیں ہیں جو عالمی کپ میں ہمیں نظر آئیں گی۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی فیوریٹ، تو عالمی چیمپئن جرمنی کی ٹیم اس وقت بہت مضبوط ہے، برازیل، ارجنٹینا، یہ وہ ٹیمیں ہیں کہ جو جن سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں کہ وہ اچھے نتائج دیں گی۔
تو عبدالرشید شکور، بڑے نام والے بڑے کھلاڑی بھی تو عالمی کپ میں کھیلیں گے، تو کیا خیال ہے اس بار ایسے کون کون سے کھلاڑی ہوں گے جن پر دنیا بھر کی نظریں ہوں گی؟
देखिए पिछले दो तीन वर्ल्ड कप से हम देखते चले आ रहे हैं, जैसे रोनाल्डो हैं पुर्तगाल की टीम इस वक्त यूरोपियन चैंपियन भी है, और रोनाल्डो ने जो वर्ल्ड कप के जो क्वालिफाइंग राउंड्स अभी जो जारी हैं उसमें उन्होंने 15 गोल अब तक वो कर चुके हैं, पुर्तगाल को वो आलमी कप तक ले आए हैं, तो वो एक बड़ा नाम है इस आलमी कप में। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में इक्वाडोर के खिलाफ हैट्रिक की और अर्जेंटाइन को वो वर्ल्ड कप में वो ले आए। तो ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनके दरमियान हमेशा जो है वो मुकाबला रहा है बेहतरीन फुटबॉलर के अवार्ड के लिए भी। फ्रांस के ग्रिजमैन हैं, जर्मनी के टोनी क्रूज हैं, उन पर भी नजरें होंगी, इंग्लैंड के हैरी केन हैं। तो ये 5-6 ऐसे प्लेयर्स हैं, इनके अलावा भी जो खिलाड़ी हैं वो अपनी नाम बना सकते हैं आलमी कप में, लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो मशहूर खिलाड़ी हैं और हमेशा से जो मुबसरीन हैं, माहिरीन हैं, शायकीन हैं, वो उन्हीं पर नजरें जमाए बैठते हैं।
तो क्या ख्याल है, चुपके से मुझे बताएं कि अगर बैटिंग वगैरह होती है तो किस पर दांव लगाया जाए?
ये अभी कहना मुश्किल है, ये इसलिए कि हम देख चुके हैं कि स्पेन की टीम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टीम थी, लेकिन जो पिछले वर्ल्ड कप में स्पेन का जो हाल हुआ, तो फिलहाल कुछ कहना कबलस वक्त होगा, 2018 का हम इंतज़ार करें, क्योंकि उसके आते आते अभी बहुत सी फुटबॉल बाकी है, तो बहुत सी टीमों में खिलाड़ी जो हैं वो इंजर्ड भी होंगे, कुछ इस तरह की सूरत हाल से भी दो चार होंगे, तो जब वर्ल्ड कप की लाइनअप कम्प्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही फिर हतमी शक्ल सामने आएगी और उसी वक्त कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आलमी चैंपियन जो जर्मनी है वो बड़ी मुनज्जम फुटबॉल खेलते हैं, उनके खिलाड़ी, उनके जो मैनेजर हैं जोकिम लू, वो उनको जिस तरह उन्होंने ट्रेन किया है, तो उसमें थॉमस मुलर भी हैं, ओजेल भी हैं और टोनी क्रूस, तो जर्मनी को जो है हमेशा एक ऐसी टीम के तौर पर देखा जाता है कि जो आगे बढ़ती है।
कराची से ये थे हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पोंडेंट अब्दुल रशीद शकूर। फुटबॉल का जिक्र हो और क्रिकेट का नाम ना आए, क्रिकेट का जिक्र ना आए, शामत आएगी ना मेरी, तो चले क्रिकेट का भी जिक्र करते हैं लेकिन एक खास रेफरेंस के साथ। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की या इंडिया के क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली का ताल्लुक खिलाड़ियों या आवाम की ख्वाहिशात से नहीं बल्कि हुकूमतों के फैसले से है। हमारी नामा निगार हिना सईद ने वसीम अकरम से मुलाकात की, पूछा कि सन 2012 से अब तक पाकिस्तान और इंडिया ने कोई दो तरफा क्रिकेट सीरीज नहीं खेली, तो क्या आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको मुमकिन बनाने के लिए कुछ कर रही है?
दो चार दिन पहले मैं बात कर रहा था शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर पे, सो मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर में तो नहीं पढ़ा, सोशल मीडिया में, कि मैंने कहा कि आईसीसी लैक द गट्स, बिल्कुल गलत है, मैंने ये कोई लफ्ज़ यूज़ ऐसा नहीं किया, मैं ये कह रहा था कि आईसीसी उनको परसू नहीं कर सकती मेरे ख्याल में, आई माइट बी रॉन्ग बट दिस इज़ माई ओपिनियन, आई एम नॉट डिग्रेडिंग, आईसीसी ने बड़ी ज़बरदस्त काम किया है, अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं मान रही कि पाकिस्तान से नहीं खेलना तो अब बीसीसीआई भी कुछ नहीं कर सकता, और इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट का अपना मज़ा है। एशेज़ का बड़ा बात करते हैं कि एशेज़ में प्रेशर होता है, ये होता है, मगर जहाँ 1 बिलियन लोग मैच देख रहे हों उसका प्रेशर तो कंपेयर कर ही नहीं सकते ना आप किसी और सीरीज से।
क्या इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ खेलना चाहती है?
इट्स प्लेयर्स का तो कोई फ़र्क नहीं है, प्लेयर्स को तो कोई भी टीम मिलेगी वो खेलेंगे, इट्स द गवर्नमेंट्स, अगर वो आपस में, अगर उनका जो भी, देखें पॉलिटिक्स अपनी जगह है और स्पोर्ट्स अपनी जगह है, सो मैं भी इंडिया 12-13 साल मैंने काम किया, अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 साल से जा नहीं सका, मेरे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं मिस करता हूँ वहाँ जाना, बिकॉज आई मिस द कल्चर, आई मिस द फूड, आई मिस माई फ्रेंड्स एंड आई गेट लव्ड देयर एज वेल, सो फॉर मी एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, मेरे लिए यू नो उतने दोस्त वहाँ पे हैं, मेरे उतने दोस्त यहाँ पे हैं, सो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमने अपने हालात बेहतरी की तरफ लेके आने हैं।
PSL से शुरुआत हुई, फाइनल हुआ लाहौर में, वर्ल्ड 11 टीम आई, फिर श्रीलंकन टीम आई, यकीनन ये अच्छी बातें हैं, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट की क्या वाकई वापसी अब हो चुकी है या किस तरह से हम इसकी वापसी मुमकिन बना सकते हैं?
स्टेप बाय स्टेप, अब देखिए नजम सेठी साहब ने ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने अनाउंस किया है कि PSL का फाइनल अब कराची में होगा, ये बड़ी एक्साइटिंग बात है, बिकॉज कराची वाले हमेशा से ही सोच रहे थे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं होता मैच, so things are getting better, once PSL comes to Pakistan, even 60% matches यहाँ पे होंगे, आप उसका impact देख लीजिए कितना ज़बरदस्त होता है, जो कि IPL ने इंडियन क्रिकेट में किया है वो impact PSL का पाकिस्तान क्रिकेट पे होगा।
PSL किस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए contribute कर रही है?
आप देख लें, अगर PSL ना होती आपको पाकिस्तान दुनिया के नंबर वन बॉलर वनडे में हसन अली ना मिलता, आपको मोस्ट एक्साइटिंग यंग क्रिकेटर शादाब ना मिलता, आपको वेरिएशन वाला बॉलर رومان رئیس نہ ملتا. یہ تو تین چار نام اسٹریٹ اوے میرے سامنے آ رہے ہیں. اور شرجیل خان کا فرسٹ پی ایس ایل کے بعد کیریئر ریوائیو ہوا پورا. سو یہ پی ایس ایل کے میجک ہے. ابھی آہستہ آہستہ دیکھیے جتنی یہ پاکستان میں اگر آ جاتی ہے 50% بھی آپ کو اس سے اور پلیئر بھی ملیں گے اور ینگسٹرز اس گیم کی طرف رجحان کریں گے.
2019 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے آپ کا خیال ہے کہ یہ جو نئے پلیئرز پی ایس ایل کے ذریعے آ رہے ہیں سامنے وہ ایک مضبوط پاکستانی کرکٹ ٹیم بنا پائیں گے؟
جس طریقے سے انہوں نے چیمپئنز ٹرافی میں پرفارمنس کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے کپ اٹھایا ہے, اس سے لگ رہا ہے کہ دے آر ان رائٹ ڈائریکشن. اٹس اے گڈ بلینڈ آف کپل آف ایکسپیرینس پلیئرز اینڈ آر کیپٹن از ویری انوالوڈ اینڈ آئی لائک دیٹ اباؤٹ ہم. اور کچھ ینگسٹرز ہیں جو اس وقت پرفارمنس کر رہے ہیں. سو یس, وی آر آن دا رائٹ ڈائریکشن. اگین ارلی ڈیز ٹو سے ہو ول ون دا کپ, بٹ ایز لانگ ایز وی آر پریپیئرڈ اینڈ یہی لڑکے آگے جب آئے دا ٹائم 2019 آئے گا ایکسپیرینس بھی ہو جائیں گے اور ینگ بھی رہیں گے. سو دیٹس ریلی اے ویری گڈ سائن.
ملتان سلطانز کیوں آپ نے چوز کیا ایز ڈائریکٹر آپریشنز؟
ایک تو آئی واز فائن ود اسلامہ یونائیٹڈ, ہیڈ اے گریٹ ٹائم. بڑی زبردست فیملی کا ایک ماحول تھا, اونرز بھی ان کے بڑے پروفیشنل تھے, دوستی بھی ہے میری ان سے. پروفیشنل ڈیسیجن تھا اور پلس سم تھنگ نیو ایکسائٹس می. نئی ٹیم اسکریچ سے بنانی, نئے پلیئر پک کرنے, نیا کپتان پک کرنا, نئی مینجمنٹ پک کرنی آسان نہیں تھا, بٹ میں ان سی چیزوں کو کافی انجوائے کرتا ہوں, چیلنج میں رہتا ہوں. سو دیٹ واز ون آف دا ریزن. اور ان دی اینڈ کیا میٹر کرتے ہیں مجھے, پاکستان کرکٹ اور پی ایس ایل. سو پی ایس ایل میں چاہے میں اسلام آباد کے ساتھ ہوں, چاہے میں ملتان کے ساتھ ہوں, اس کا مطلب ورکنگ فور پی ایس ایل اینڈ ورکنگ فور پاکستان کرکٹ.
اعلیٰ حضرت مسٹر وسیم اکرم, پاکستان کے سابق کپتان, ہماری ساتھی ہنا سعید سے بات کر رہے تھے. اب فلموں کی بات ہو. پاکستان کے مرکزی سینسر بورڈ نے ہدایت کار شعیب منصور کی 17 نومبر کو ریلیز ہونے والی فلم ورنا کو نمائش کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. فلم ورنا کی کہانی ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جسے گورنر پنجاب کا بیٹا ریپ کرتا ہے اور پھر وہ انصاف کے لیے اپنی جدوجہد کرتی ہے. تازہ ترین اطلاع کے مطابق اسلام آباد میں فلم ورنا کا فل بورڈ ریویو کیا جا رہا ہے, جس کے بعد اس فلم کو نمائش کی اجازت دینے یا نہ دینے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا. تفصیل کے ساتھ کراچی سے حسن کاظمی.
فلم ورنا پر سینسر میں اعتراض کیا گیا ہے کہ ایک صوبے کے گورنر کو خصوصیت سے نشانہ بنایا گیا ہے, اور جبکہ اسی صوبے کے گورنر کو ماضی میں اگرچہ کسی دوسری وجہ سے قتل بھی کیا جا چکا ہو. تفصیلات کے مطابق سندھ اور پنجاب کے سینسر بورڈز نے اس فلم کو دیکھنے کے بعد ڈسٹریبیوٹرز کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے یہ فلم پاس کر دی ہے, تاہم روایت کے مطابق وہ اسلام آباد کی جانب سے سینسرشپ کے بعد ہی سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. مرکزی سینسر بورڈ کے چیئرمین مبشر حسن نے ضمن میں منگل کی شام ایک فل بورڈ اجلاس بلایا ہے, جس میں اس فلم کو ایک بار پھر دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس میں سے کچھ کاٹ پھانٹ کے بعد نمائش کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے یا پھر اس پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے. مرکزی سینسر بورڈ کے چیئرمین مبشر حسن نے بی بی سی کو بتایا کہ سینسر بورڈ کے 5 اراکین نے متفقہ طور پر فلم ورنا کو پاکستان میں عوامی نمائش کے لیے ناموضوع قرار دیا ہے, تاہم اس پر مزید غور کے لیے 1980 کے فلم کوڈ اور دیگر مروجہ قوانین کے تحت دوبارہ غور کیا جا رہا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ریپ جیسے موضوع پر بننے والی فلم پر پاکستان میں پابندی عائد کی گئی ہو. گزشتہ سال عاشر عظیم کی فلم مالک, جس میں صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو ایک ریپ کرنے والا دکھایا گیا تھا, پر پابندی عائد کی گئی, تاہم بعد میں اس فلم کو عدالت نے چند حصے کاٹ کر نمائش کے لیے پیش کرنے کی اجازت دے دی تھی. اس فلم کے ڈسٹریبیوٹر ستیش آنند نے بی بی سی کو بتایا کہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے کہ مرکزی سینسر بورڈ نے کسی ایسی فلم کو روکا ہو جسے پنجاب اور سندھ کے سینسر بورڈ پاس کر چکے ہیں. اس سے پہلے ماہرہ خان ہی کی بالی ووڈ فلم رئیس کو باوجود اس کے سندھ اور پنجاب کی جانب سے پاس کی گئی تھی مرکزی سینسر بورڈ نے روک دیا تھا. ستیش آنند نے کہا کہ اگر اسلام آباد ہی نے فلم پر حتمی رائے دینی ہے تو پھر سندھ اور پنجاب کے سینسر بورڈز کس کام کے ہیں. یاد رہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سینسر بورڈ صوبائی حکومت کے زیر انتظام آ گئے تھے, جس کے بعد پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے اپنے اپنے سینسر بورڈ قائم کر لیے, جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے فی الحال مرکزی سینسر بورڈ کے فیصلوں کے مطابق ہی فلم لگانے کا فیصلہ کیا ہے. تاہم ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ صوبائی سینسر بورڈ فلم دیکھ کر آخری فیصلہ اسلام آباد کے فیصلے کے مطابق ہی کرتے ہیں, اگرچہ اس کی کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے. ستیش آنند نے بتایا کہ ماہرہ خان اور شعیب منصور کی فلم ورنا جمعہ 17 نومبر کو امریکہ, یورپ, مشرق وسطی اور آسٹریلیا سمیت پوری دنیا میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے, اور دنیا بھر میں اس کی نمائش پر پاکستان کے مرکزی سینسر بورڈ کے فیصلے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. حسن کاظمی, بی بی سی, کراچی.
اگر اس فلم جس کا نام ہے ورنا, اس کے بارے میں کچھ پڑھنا ہو تو میں کہاں بلاتا ہوں آپ کو پڑھنے کے لیے, bbcurdu.com پر, جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے. اور صاحب, یہیں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے سکلین امام, پروڈیوسر امبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے ڈومینک ڈلاگی. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سیر بین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر, اور اس کے لیے باری ہے نادیہ سلیمان کی.
اسلام آباد کے احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانے ساگ ڈار کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. ایران اور عراق کے سرحدی علاقوں میں اتوار کو آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی کم از کم تعداد 460 ہو گئی ہے. سعودی عرب میں مقیم لبنان کے مستعفی وزیر سعد الحریری نے کہا ہے کہ وہ آئندہ دو روز میں اپنے ملک واپس جائیں گے. میانمار کی فوج نے روہنگیا کے بحران کے بارے میں کی جانے والی اندرونی تحقیقات کے نتائج جاری کرتے ہوئے برما کی فوج کو الزامات سے بریزما قرار دیا ہے. افغانستان میں درجن سے زائد چیک پوسٹوں پر طالبان کے مختلف حملوں میں کم از کم 22 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. اسپین کے وزیراعظم مریانو رخوائے نے کیٹالان کلہت کے پسند رہنما کارلس پوجڈیما الزام لگایا ہے کہ وہ اگلے ماہ ہونے والے انتخاب کی مہم کے دوران خود کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.